الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اس ندا پر جو اللہ اور رسول کی طرف سے آئے اور جس میں تمہیں حیات کی طرف بلایا جائے. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں اور ان راہوں پر بلائیں جن میں تمہاری بقا ہے اور تمہاری حیات ہے، ان کی آواز پر لبیک کہو. یہی بقا امت کا راستہ ہے، وہ مومنین کی بقا کا قرآنی راستہ یہی ہے کہ دعوت خدا و دعوت رسول و دعوت اوصیاء و جانشینان رسول و رہبران الہی پر مومنین ہمیشہ لبیک کہیں. اور جب تک مومنین لبیک کہتے رہیں گے خدا کی دعوت پر، رسول اللہ کی دعوت پر، ائمہ اطہار کی دعوت پر اور جانشینان ائمہ کی دعوت پر، اس وقت تک انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. چونکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ آپ استجابت کرو دعوت خدا و رسول کو، اور وہ جس طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس کے اندر تمہاری حیات ہے. ہلاکت اس کے اندر ہے کہ خدا و رسول خدا و رہبران الہی، ہادیان الہی، جس راہ کی طرف امت کو بلائیں اور امت لبیک نہ کہہ سکے، حاضر نہ ہو، اس دعوت کو لبیک کہنا اس کے لیے دشوار و مشکل ہو. لبیک حاضر ہونے کے اعلان کو کہتے ہیں. جب کوئی انسان حاضر ہوتا ہے اور اپنی حاضری کا اعلان کرتا ہے، عربی زبان میں اس کو لبیک کہا جاتا ہے. الحمدللہ آج ہماری ملت نے عملاً اس حاضری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ جب کربلا کوئٹہ و سانحہ کوئٹہ میں ایک تعداد مومنین کی شہید کر دیے گئے اور ان شہداء کے لہو کی پکار پر تمام ملت باہر آئی اور انہوں نے آ کر ان شہداء کی ندا پر لبیک کہا ہے، اور اس مختصر سے حضور کا خدا نے اتنا عظیم صلہ ملت کو عطا کیا ہے، اتنی عزت خداوند تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ ایک ملت نے حاضر ہو کر اپنا وجود ظاہر کیا ہے و ثابت کیا ہے، اور خدا نے ان کے اس حضور کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. اگرچہ بظاہر ایک یزید جابجا ہوا ہے، یعنی ایک یزید کی جگہ ایک یزید دیگر آیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ امیدوار نہیں رہنا چاہیے کہ جو تبدیلی آئی ہے اس سے امن قائم ہو جائے گا، اس سے کلنگ رک جائے گی، اس سے قتل و غارت رک جائے گی، مومنین محفوظ ہو جائیں گے. ہمیں توقع نہیں ہے، چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی مثال جنگل کی طرح ہے. اور جنگل میں امن و امان اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک یہ سارے جنگلی ختم نہ ہو جائیں، اور جنگل کے اندر جب تک تمدن نہ آ جائے، مدنیت نہ آ جائے، انسانیت نہ آ جائے و دین نہ آ جائے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوتا. جنگل میں ایک درندے کی جگہ دوسرا درندہ لا کے کھڑا کرنے سے امن قائم نہیں ہوتا. ہمیں اس سے امید نہیں ہے، لیکن اس بات کی بہت خوشی ہے، وہ ساری ملت کو ہے، وہ تمام ملت اس وقت ملت تشیع لائق مبارکباد ہے، وہ قابل تحسین ہے، تقدیر کے قابل ہے، قدردانی کے، کہ ان سب نے پہلی دفعہ تاریخ پاکستان میں شہدائے اسلام و شہدائے تشیع کی اس ندا پر لبیک کہا اور اپنے حضور کا اعلان کیا ہے. ہم پہلے غائب تھے، میدان میں حاضر نہیں تھے، اور اس غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر دشمن نے تشیع کا قتل عام شروع کیا، اور اتنی جانیں ابھی تک جا چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں، قیمتی جانیں، یہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ملت میدان میں حاضر نہیں تھی. خداوند تبارک و تعالی نے قوموں کے عروج و عزت کا جو نظام بنایا ہے اس میں یہی کہ قوم اگر حاضر ہو جائے اس میدان میں جہاں اس کو ہونا چاہیے تو خدا اس قوم کو بہت بڑی کامیابیاں عطا فرماتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ آج ہم جس عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سب خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے بہت کہ عہد امام خمینی میں زندہ ہیں ہم سب. جہالت اور تاریکی کے زمانے میں نہیں ہے، بیداری کے زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو لوگ بیداری کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں ان پر حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی مانند نہیں ہوتے. ان کی سستی اور غفلت کو خدا معاف نہیں کرتا، دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. عہد امام خمینی سے پہلے جو لوگ رہتے تھے پوری دنیا کے اندر اسلام کے اندر، انہیں شاید خدا معاف کر دے، اس لیے کہ انہیں بیدار کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، انہیں جگانے والا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جب خداوند تعالیٰ نے امام خمینی کی صورت میں ایک بیدار کرنے والی ہستی عطا فرمائی ہے اس ملت کو، اور ان کے گزر جانے کے بعد اب بھی اگر ملت توجہ نہ کرے اس عہد بیداری کی طرف، اس کی سزا بھی بنتی ہے. امام نے ایک ملت کو یزیدیوں کے سائے سے بچایا، نجات دی، اور آج عزت کے آسمان پہ وہ ملت بیٹھی ہوئی ہے. وہ ملت تنہا، یہ ذہن میں ہے آپ کے، چونکہ ہمارا میڈیا، ہمارا ٹی وی، ہمارے اخبارات، ہمارے مطبوعات، یہ سب شیطانی نظام کا حصہ ہیں، فاسد نظام کا حصہ ہیں، سوائے فساد کے اور کچھ بھی باہر منعکس نہیں کرتے، ہمیں صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے، نہ ملکی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور نہ عالمی صورتحال سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ملک کے اندر بھی ڈرامے رچاتے ہیں اور ڈراموں کی خبریں دیتے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی جو ڈرامہ ہوتا ہے اسی کو ملت کے سامنے پیش کرتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم آشنا نہیں ہیں. آپ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملت ایران پر پابندیاں ہیں سخت قسم کی، اتنی پابندیاں ہیں کہ تجارت مکمل طور پر ممنوع قرار دی گئی ہے کہ کوئی ملک ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایران پاکستان کو گیس بیچنا چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں فری میں دینا چاہتا ہے، لیکن پاکستان جو کہ غلام ہے یہ حکومت ہماری اور حکمران ہمارے امریکہ کے، ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، انرجی کے بحران کی وجہ سے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، زراعت ختم ہو رہی ہے، اور انرجی نہیں ہے، ملک آدھا دن پورا تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے، اور پڑوس میں انرجی موجود ہے لیکن یہ نہیں لیتے، اس وجہ سے نہیں لیتے چونکہ امریکہ کے غلام ہیں یہ، اور امریکہ اجازت نہیں دیتا انہیں. پریزیڈنٹ ہمارا گھر سے نکلتا ہے اعلان کر کے کہ میں ایران معاہدے پہ دستخط کرنے جا رہا ہوں، اور ایئرپورٹ پہ پہنچ کے وہاں سے آگے امریکہ چلا جاتا ہے، ملالہ کے پاس چلا جاتا ہے وہاں سے. یہ غلاموں کی زندگی ہے، وہ غلامی کی علامت ہے، ذلت ہے. یہ سخت پابندیاں ہیں، کسی قسم کی تجارت ممنوع ہے ایران کے ساتھ، نہ ایران کو کچھ بیچ سکتے ہیں نہ ایران سے خرید سکتے ہیں. ساری دنیا نے عرب و غرب نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. لیکن اس تنہائی میں پابندیوں کے دوران بھی ایک ملک ایک ملت تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے, پوری دنیا کے مقابلے میں قائم ہے اس وقت, اور کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. اور جو بھی بات کرے دباؤ ڈالنے کے لیے اسے بتا دیتے ہیں کہ تم یہ ہوش کے ناخن لے کر بات کرو, یہ دیکھو کہ کس ملت سے تم گفتگو کر رہے ہو, تم خمینی کی قوم سے بات کر رہے ہو, اور امام خمینی کی قوم سے بات کرنا آسان نہیں ہے, ادب سے بات کرو اگر کرنی ہے تو. کیوں یہ مقام انہیں حاصل ہوا, وہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ یہ مقام انہیں نصیب ہوا صرف حضور سے حاضر ہونے سے. امام خمینی نے اس قوم کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میدان میں حاضر رہنے سے تم در حقیقت اپنا دفاع کر سکتے ہو اور اپنی بقا حاصل کر سکتے ہو. اگر تم نے میدان چھوڑ دیا یہ تمہیں حذف کر دیں گے, تمہیں تباہ کر دیں گے, تمہیں نابود کر دیں گے. اگر تم نے میدان ترک کر دیا, میدان میں ہمیشہ حاضر رہنا, میدان میں حاضر رہ کر اس ملت نے آج اتنی کامیابی و عزت حاصل کی ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں آج یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی شیطان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ آج ہر شیطان کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. امام خمینی نے یہ راستہ پوری دنیا کو بتایا کہ بقا کے لیے و حیات کے لیے یہ راستہ ہے حضور در سہنے. یہ امام خمینی کی الفاظ ہے, میں تبرکن مجلس میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے جوان آشنا بھی ہو جائیں. آذان ہو رہی ہے, امام نے یہ لفظ پوری دنیا کو دیا, پوری بشریت کو دیا, تمام ملتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو سکھایا کہ حضور در سہنے, فارسی لفظ ہے, میں عمدن استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جوان آشنا ہو جائیں, امام خمینی کی ٹرمینالوجی سے, امام خمینی کی زبان سے آشنا ہو جائیں. چونکہ جب رہبر کی زبان انسان سمجھتا ہے تو رہبر کی راہ پر چلتا ہے. امیر المومنین کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لوگوں کو, بات پر چلے بھی نہیں. اگر ان کو سمجھ آ جاتی علی کیا فرماتے اور علی کی راہ پہ چلتے تو کبھی بھی بنو امیہ کے سامنے ذلیل نہ ہوتے. یہ لوگ ہمیشہ راہبر کی بات سمجھے کیا فرما رہے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ملت کے کامیابی و عزت کا راز اس ایک جملے کے اندر ہے, حضور در سہنے, یعنی میدان میں حاضر رہنا. وہ میدان جس میں ملت کا حاضر ہونا ضروری ہے, وہاں پر ملت حاضر رہے, وہاں سے غائب نہ ہو. اگر یہ ملت وہاں حاضر رہی, کوئی دشمن اس ملت کے وجود کو نہیں مٹا سکتا. جو ملت میدان میں حاضر رہے, مٹا دیتے ہیں اس کو جو میدان میں حاضر نظر نہ آئے. جب حاضر ہونے کا وقت ہو تو وہ حاضر نہ ہو, ان کو لوگ مٹا دیتے ہیں کہ جو اپنے امام و اپنے راہبر کے ہمراہ نہ ہو, اپنے راہبر کو تنہا چھوڑ دیں. ملت کی حاضری کا میدان کربلا تھا, امام کربلا پہنچے, امت کربلا نہیں پہنچی, امت نہیں پہنچی. لہذا امام کو خدا نے عزت دی اور ملت کو ذلیل کرنے کے لیے بنو امیہ کو مسلط کر دیا, غیر حاضری کی سزا دی, غیر حاضر رہنے کی سزا دی کہ کیوں کربلا میں غیر حاضر رہے, کیوں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا, کیوں امام حسن کا ساتھ نہیں دیا. اس کی سزا یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر ظالم مسلط ہو جائیں. ظالم حکمران, بے رحم جلاد اس وقت قوموں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, چھا جاتے ہیں جب وہ قومیں میدان کو ترک کر دیتی ہیں, جن میدانوں میں ان کو حاضر ہونا ضروری ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب میدان چھوڑتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے. عزیزان تاریخ میں جتنی مظلومیت ہوئی ہے تشیع کی و ائمہ اطہار کی وہ صرف اس ایک وجہ سے ہوئی ہے کہ ملت میدان میں حاضر نہیں ہوئی. اگر ملت میدان میں حاضر رہتی تو اتنا بڑا ظلم تاریخ میں نہ ہوتا. میدان سے ملت کی غیر حاضری و امت کی غیر حاضری اس نے بھی در حقیقت ظلم میں ساتھ دیا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں زیارت ناموں کے اندر و روایات میں لان جب کی جاتی ہے, بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے, نفرت و نفرین کا اظہار جب ہم کرتے ہیں, تبرع کرتے ہیں تو تین لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں, لعن اللہ امتن قتلتکم ولعن اللہ امتن ظلمتکم ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پر بھی لعنت ہو, جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا ان پر بھی لعنت ہو, اور جن تک یہ بات پہنچی اور خاموش رہے اور حاضر نہیں ہوئے ان پر بھی لعنت ہو. اس لیے کہ جب یہ ظلم کی خبر ان کو پہنچی تو ان کو میدان میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ میدان میں حاضر نہیں ہوئے. عزیزان میدان میں حاضری کے لیے بیدار رہنا ضروری ہے, ہوشیار رہنا ضروری ہے. بر وقت میدان میں حاضر رہیں, اس حضور سے ملت کو بڑی عزت نصیب ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان جنگل کی طرح بن گیا ہے اور اس کے اندر درندے ہیں, کئی طرح کے درندے ہیں. اس کے اندر ہر قسم کا درندہ موجود ہے, بھیڑیے بھی موجود ہیں اور اس کے اندر مگرمچھ بھی موجود ہیں, اس کے اندر اور بھی بہت سارے درندے موجود ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ درندے یہ بھیڑیے ہر ایک پر حملہ کرتے ہیں, شیر پر حملہ نہیں کرتے. شیر اگر تنہا میدان میں کھڑا ہی رہے اور بولے بھی نہیں تو بھی اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا. اس لیے اس ملت کے لیے ضروری ہے کہ اب جب کہ یہ جنگل ہے اور اس کو کسی نے انسانی بستی نہیں بنانا, امن کا شہر نہیں بنانا, جنگل ہی اس کو رکھنا ہے, تو جنگل میں بھیڑے بن کے نہیں رہنا, شیر بن کے رہنا ہے. شیر موجود ہو بس کافی ہے, اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اگر خبر ہو جائے جنگلی جانوروں کو, بھیڑیے کو پتہ چل جائے کہ وہاں شیر کھڑا ہوا ہے, وہاں اس طرف رخ بھی نہیں کرتا. کیوں بھیڑیوں نے رخ کیا ہمارا؟ ہمارے دو طرح کے دشمن ہیں. ایک بھیڑیے ہیں جو 25 سال سے ملت کو نوچ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ابھی سیاسی مگرمچھ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں, جو بظاہر آنسو بہاتے ہیں آ کر, لیکن بظاہر ملت کو نگلنے کے لیے, ہڑپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر مگرمچھ جو 25 سال تک شیعہ کے قتل عام کا تماشا دیکھتے رہے ہیں, اب الیکشن کے موقع پر آنسو بہانے کے لیے آ گئے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے آ گئے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جرت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ میدان کے اندر فقط حاضر رہیں. یہ گزشتہ جو ایام گزرے ہیں ان کے اندر ملت مسلح ہو کر تو میدان میں نہیں آئے, خالی ہاتھ میدان میں آئے, عورتیں اور بچے میدان میں آ گئے, اور میدان میں آ کر حاضر ہونے سے ہی آپ نے دیکھا خداوند تبارک و تعالی نے کتنی عزت عطا کر دی ہے. یہی راز ہے ملتوں کے بقا کا و حیات کا, یہی راز ہے, یہی لبیک ہے. لبیک یعنی اپنی حاضری کا اعلان کرنا, یہ کہہ دینا کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں, اے پروردگار ہم آ گئے ہیں, تو نے بلایا ہم آ گئے ہیں, رسول اللہ نے بلایا ہم حاضر ہو گئے ہیں, کربلا نے بلایا ہم حاضر ہو گئے ہیں. حج بھی صرف اسی لیے خدا نے مقرر کیا ہے کہ حاضری کا اعلان کرو. لہذا حاجی جو ہی حج پہ جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اے خدایا تو نے بلایا میں حاضر ہو گیا. نماز بھی مسجد کے اندر نماز بھی, نماز جماعت و نماز جمعہ بھی اپنی حاضری کا اعلان ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے, ندا دی جاتی ہے, کیا کہا جاتا ہے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی خیر العمل. جب اذان ہوتی ہے کیا کہا کرو, ادب ہے, اذان سننے کا ایک ادب ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مؤذن پہنچتا ہے ان الفاظ پر حیا علی الصلاۃ, تو سننے والے کیا کہیں, لبیک اللہم لبیک, حیا علی الصلاح کا معنی کیا ہے؟ اے لوگوں، یعنی اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اے لوگوں آ جاؤ، دوڑے ہوئے آؤ، کھنچ کر چلے آؤ، جلدی جلدی آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ، حیا علی الصلاح، جلدی آؤ، جلدی آؤ. جواب کیا دے مومن؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہے لبیک اللہم لبیک، یعنی زبان سے بھی کہو اور مسجد میں بھی حاضر ہو جاؤ. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، خدا بلا رہا ہے، اب آؤ نماز جماعت پڑھو. امام جماعت کھڑا ہوا ہے کس کے لیے؟ در حقیقت پانچ وقت پر. چونکہ حاضر کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے حاضر ہونے کی مشق کی ہوئی ہو، حاضر ہونے کی ریہرسل کی ہوئی ہو. لیکن جنہوں نے غیر حاضری کی مشقیں کی ہوئی ہوں وہ اکثر غیر حاضر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر میٹنگ میں غیر حاضر، ہر مجلس میں غیر حاضر، ہر پروگرام میں غیر حاضر، ہر ضرورت کی جگہ پر غیر حاضر ہوتے ہیں. پوچھو بھائی کیوں نہیں آئے؟ او جی بچہ بیمار ہو گیا. اب کیوں نہیں آئے؟ بیوی بیمار ہو گئی. اب کیوں نہیں آئے؟ فوتگی ہو گئی. اب کیوں نہیں آئے؟ شادی کسی کی تھی. اب کیوں نہیں آئے؟ کوئی کام پڑ گیا. اب کیوں نہیں آئے؟ کال آ گئی. اب کیوں نہیں آئے؟ مہمان آ گیا. دیکھیں ہر جگہ غیر حاضر ہے، اور غیر حاضر رہنے کے لیے اس نے بہانہ تلاش کیا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہر میدان سے غیر حاضر ہوتا ہے؟ چونکہ غیر حاضر رہ رہ کر اس کی عادت ہو چکی ہے غیر حاضر رہنا، عادت ہے غیر حاضر رہنا. کوفہ کربلا میں کیوں لوگ نہیں آئے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہو چکی تھی غیر حاضر رہنا. رسول اللہ کے زمانے سے غیر حاضریاں شروع کی، علی کے زمانے میں بھی غیر حاضر ہی نظر آئے. جناب زہرا حاضری لے کے لیے آئیں، نکلی باہر، امت کی حاضری لگانے کے لیے زہرا نکلی باہر، اور آ کر دروازے کھٹکا کے کہا کہ امت یہ حاضری کا وقت ہے، آ جاؤ حاضری دو، آ کر حاضر ہو جاؤ، یہاں ولی خدا کا ساتھ دینا ہے تم نے. لیکن نہیں آئے، اپنی حاضری نہیں لگوائی، چونکہ غیر حاضری کی عادت کر چکے تھے. اس وقت بھی غیر حاضر، امام حسن کے ساتھ بھی غیر حاضر، امام حسین کے ساتھ بھی غیر حاضر، غیر حاضری کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن جو مشقیں کرتے ہیں حاضر رہنے کی، سب غیر حاضر ہو جائیں وہ غیر حاضر نہیں ہوتے. وہ بارش ہو رہی ہو تو بھی حاضر ہوتے ہیں، برف پڑ رہی ہو تو بھی حاضر ہوتے ہیں، سردی پڑ رہی ہو تو بھی حاضر ہوتے ہیں، گرمی پڑ رہی ہو تو بھی حاضر ہوتے ہیں، مہمان آ جائے تو بھی حاضر ہوتے ہیں، کام پڑ جائے تو بھی حاضر ہوتے ہیں. چونکہ اللہ کا فرمان ہے حیا علی الصلاح، ان لوگوں کو کہو کہ آ جاؤ، سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ جاؤ. اور جو حاضر ہونے کی مشق کرتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کام کو کہتا ہے اے کام تو ادھر رک جا، مجھے بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے. وہ کام کو کہتا ہے اے کام تو رک جا، یہ نماز کو نہیں کہتا کہ نماز تو رک جا، مجھے کام پیش آ گیا ہے. امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی نماز کو نہ کہو کہ اے نماز تو انتظار کر، مجھے کام پیش آ گیا ہے، بلکہ کام کو کہو کہ اے کام تو رک جا، نماز پیش آ گئی ہے، میری حاضری کا وقت آ گیا ہے، مجھے فوراً حاضر ہونا ہے یہاں پر. یہ کیوں پانچ دفعہ دن میں تجھے بلایا جاتا ہے؟ حیا علی الصلاح تکرار دہرایا جاتا ہے، حیا دو دو دفعہ کہتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، تو نماز کی طرف آ جا، جلدی آ جا، حیا علی الفلاح، دوڑ کے آ جا، تیاری کر کے آ جا، جلدی آ جا، حیا علی خیر العمل. اقامت میں بھی کہو، نماز میں بھی کہو. کس لیے؟ تاکہ حاضر رہنے کی مشق کرو، حاضر رہنے کی مشق کرو. توجہ کریں، ہم نماز کے وقت خدا نے ہمیں بلایا کہ لبیک کہو، جو ہی حاضری کے لیے بلایا جاتا ہے آ جاؤ، جو تو مشق کرتے ہیں آ جاتے ہیں. نماز جماعت کے لیے گھر بھی چھوڑاتے ہیں، دکان بھی چھوڑاتے ہیں، کام بھی چھوڑاتے ہیں، آفس بھی چھوڑاتے ہیں، سب کچھ چھوڑاتے ہیں. مسجد میں آ گئے، مسجد میں ایک امام مسجد ہے، اس کو امامت کا درجہ دیا گیا ہے، دین نے بھی عہدے دیے ہیں. امام جماعت کو کیا عہدہ دیا ہے؟ امامت کا عہدہ دیا ہے. جماعت کا امام ہے، مسجد کا امام ہے، امام جمعہ ہے، یعنی نماز جماعت و نماز جمعہ کا امام ہے. یہ تمغہ ہے، یہ سٹار ہے جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے کہ جب تم آؤ اور یہ امام کھڑا ہوا ہو اور تم حاضر ہو اور امام کے پیچھے آ کر جماعت سے نماز پڑھو پانچ وقت کی، پانچ وقت کی نماز پڑھو. خب در حقیقت پانچ وقت خدا ہمیں بلاتا ہے مسجد کے اندر, ادھر خدا نے ہم ہی میں سے, ہم ہی جیسے ایک آدمی کو کہا ہوا ہے کہ تو امام بن جا اور تو امام بن جا اور تیرے ہی بھائی بہن ساتھی دوست عزیز رشتہ دار اور محلے والے تیرے پیچھے اقتدا کریں. کس چیز کی اقتدا کریں؟ دو چیزوں کی اقتدا کریں. ایک کس چیز کی مشق کریں؟ دو چیزوں کی. ایک مشق کرنی ہے اللہ کے بلانے پر حاضر ہونے کی مشق کرنی ہے, اور ایک امام کی اقتدا کرنے کی مشق کرنی ہے. کہ امام کی اقتدا کیسے کی جاتی ہے؟ مشق چاہیے اس کے لیے. اگر مشق نہ کی ہوئی ہو آپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہ کرکٹ جو کھیلتے ہیں لوگ اور ساری قوم تماشا دیکھتی ہے, اگر مثلا مجھے بلہ دے دیا جائے, آپ میں سے جس کو نہیں آتا بلہ مارنا اسے کھڑا کر دیا جائے, ہم کھیل سکیں گے؟ پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے کھیلنے کی مشق نہیں کی ہوئی. اگر آپ کو کہے کہ آپ گیند پھینکیں, وہ پھینکیں گے کہیں اور جائے گی کہیں, اور وہ وکٹوں کے بجائے اس کے دانتوں پہ جا لگے گی مثلا, نہیں پھینک سکتے. کیونکہ آپ نے مشق نہیں کی ہوئی, ایکسرسائز نہیں کی ہوئی, آپ نے ریہرسل نہیں کی ہوئی. کتنی عرصہ ایک کھلاڑی مشق کرے تاکہ ایک ٹیم کا حصہ بن کے اس ٹیم میں سلیکٹ ہو جائے؟ کئی سال مشق کرتا ہے پھر ایک میچ کھیلنے کے لیے ایک ٹیم میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ کھیل ہے, میدان بھی کھیل ہے. کھیل کود میں بغیر مشق کیے ہوئے کسی کو کھلاڑی تک ہونے کا موقع نہیں دیتے, کسی کو ٹیم میں نہیں چنتے. عزیز من کیوں وہ کہیں جی بھائی کھیل ہے, یہ تو کوئی سنجیدہ کام تو نہیں, کھیل ہے. وہ کھیل میں مجھے بھی رکھ لو آپ, میں زیادہ دیندار آدمی ہوں, دیانتدار آدمی ہوں, زیادہ پکی عمر کا آدمی ہوں, زیادہ پڑھا لکھا ہوں, وہ مجھے رکھ لو تم, نقصان نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نقصان ہوگا, ہمارا ساری ٹیم کا نقصان ہوگا, بلکہ بعض ہوگا تو پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا. اگر ہم نے اناڑی آدمی کو اس کھیل میں ٹیم میں رکھ لیا, اناڑی اس کو کہتے ہیں جس نے کھیل کی مشق نہیں کی ہوئی, مہارت حاصل نہیں کی ہوئی اور ٹیم کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے. یہ نہیں رکھا جاتا ٹیم میں, حتیٰ کھیل کے میدان میں, کھیل کود میں بھی اس کو نہیں جگہ دی جاتی. تو عزیز من امامت کھیل نہیں ہے, دین کھیل نہیں ہے. جب کھیل میں تجھے مشق کے بغیر نہیں چنا جاتا تو امامت کی ٹیم میں تجھے کیسے چنا جائے گا بغیر مشق کیے ہوئے؟ امام ظہور کریں گے, امام ظہور کریں گے, میں دوڑ کے چلا ہوں, یا امام میں بھی ہوں. اور امام کہیں گے بتا کتنی مشق کی ہے تو نے, کس مسجد میں تو نے مشق کی ہے, کس امام کے پیچھے تو نے امامت کی اقتدا کی مشقیں کی ہیں. ہم ہی میں سے ایک امام کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ آگے کھڑے ہو جاؤ, پوری ملت پیچھے کھڑی ہو جائے, اس کا والد بھی پیچھے کھڑا ہو جائے, اس کا بھائی بھی پیچھے کھڑا ہو جائے, اس کا بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہو جائے, اس کے دوست بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور کیا کریں, چونکہ مشقیں ایسے ہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا جنگی مشقیں جب ہوتی ہیں تو دشمن نہیں ہوتا, فرض ہوتی ہے. ٹیم فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, آدھی فوج دشمن کا کردار ادا کرتی ہے, آدھی فوج دفاع کا کردار ادا کرتی ہے. یہ دونوں مل کر جنگی مشقیں کرتے ہیں. جب یہ فوج سال ہر سال مشقیں کرتی ہے پھر جا کر ایک دن کی جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اناڑی فوج کبھی بھی جنگ نہیں لڑ سکتی. ہمیں ساری عمر مشق کرائی جا رہی ہے کہ مسجد میں آ نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں آ نماز جماعت کے ساتھ حاضر ہو کے نماز پڑھ, امام کے پیچھے نماز پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو تجھے حاضر ہونے کی عادت ہو جائے. دیکھیں مختلف ٹائموں پہ ہمیں اٹھایا جاتا ہے, بڑی خوبصورتی سے نماز کا ٹائم رکھا گیا ہے. اگر ہم ہوتے تو نماز کا ٹائم کم رکھتے, ہم اپنے حساب سے اگر رکھتے تو نماز کا اول تو سارا ٹائم ہی نکال دیتے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر برفرض اگر نماز کا ٹائم بھی رکھتے تو چھٹی کے دن, کہ چھٹی کے دن ساری نمازیں پڑھ لو ورنہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ٹائم چن کے رکھے ہیں, صبح سویرے جب نیند کا سخت غلبہ ہوتا ہے, فجر کے وقت, صبح فجر کے وقت, اس وقت انسان گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس وقت دو کام ہوتے ہیں فجر کے وقت. فجر کے وقت ایک نیند انسان کی گہرائی میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور انسان نیند کی گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے. دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں. نیند انسان کے اندر راسخ ہو گئی ہوتی ہے اور انسان نیند میں راسخ ہو گیا ہوتا ہے. این اسی وقت سیٹی بجتی ہے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, نیند توڑو, اٹھ, سردی ہے گرمی ہے تو اٹھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صبح کی نماز سے لے کر زوال تک, زہر تک پھر نماز کا ٹائم نہیں ہے, پھر زہر کے وقت نماز کا ٹائم ہے. کیوں؟ کہ جب انسان جاگ جاتا ہے, کام کاج جب شروع کرتا ہے تو کام کاج اپنے اوج پر پہنچتا ہے 12:30 بجے. چونکہ جو کام بھی, مثلا آپ دکانداروں کو دیکھیں کب وہ دکان ان کی اوج پہ پہنچتی ہے, پیک ٹائم کون سا ہے؟ یہ 12 بجے جا کر ہوتا ہے, جب دکان پہ کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. خوب آپ دکان کھولنی ہے, تیاری کرنی ہے, ادھر سے 12:30 ہوئی, اللہ اکبر, پھر چھوڑ کے آ جا, کام چھوڑ کے تو آ جا. آپ کہتے ہو ابھی تو گاڑی سٹارٹ کی تھی, ابھی تو دکان کھولی تھی, ابھی تو میں نے حل باندھا تھا, ابھی تو میں نے یہ کام کیا تھا, ابھی پھر نماز کا ٹائم ہو گیا, پھر تو شروع کر. پھر اس کے بعد عصر کی نماز, عصر کی نماز کے لیے آ جا. عصر کی نماز انسان کرتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے اس وقت, تھوڑا چاہتا ہے تھوڑا سا آرام کرے, عصر کے وقت ریسٹ کرے. ریسٹ ٹائم کو بھی کہا کہ تو نکل کے آ جا. مغرب, جو ہی مغرب ہوتی ہے کام کاج سمیٹ رہا ہوتا ہے انسان اس وقت, غروب جب ہوتا ہے تو سارا اپنا کام کاج سمیٹ رہے ہوتے ہیں. پھر کہا پھر آ جا. عشاء, کھانا کھاتا ہے انسان, نیند آتی ہے, سونے کا وقت, سونے سے پہلے پھر کہا کہ پھر نماز کے لیے آ جا. یہ پانچ مختلف وقتوں میں کیوں بلا رہا ہے اللہ؟ ایک ہی وقت کہہ دے آ کر پانچ نمازیں پڑھ کے چلے جاؤ, دوپہر کے بعد کسی وقت بھی ہو پانچ نمازیں پڑھ کے چلے جاؤ, نہ. اس لیے کہ حاضر آدمی جس کو حاضری کی مشق کروانی ہے, حاضر وہی ہوتا ہے, نیند ہو تو بھی چھوڑ کے حاضر ہو جائے, کام پڑے تو بھی چھوڑ کر حاضر ہو جائے, تھکا ہوا ہو تو بھی حاضر ہو جائے, جب کام سمیٹ رہا ہے تو بھی حاضر ہو جائے, اور جب نیند آ رہی ہے تو بھی حاضر ہو جائے. چونکہ حاضر ہونے کی جس کو مشق کرائی جاتی ہے, اس کی ساری مصروفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ نیند تو توڑ لیتا ہے لیکن کام نہیں چھوڑ سکتا, کام چھوڑ دیتا ہے نیند نہیں توڑ سکتا. لہذا کبھی نیند توڑوا رہا ہے, کبھی کام کا تسلسل توڑوا رہا ہے, اور ہر وقت میں مشقیں کروائی جا رہی ہیں. آپ میں سے ممکن ہے کسی کو تجربہ ہوا فوج میں جانے کا, فوج میں جب ٹریننگ ہوتی ہے, سکیمیں ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں سو جاؤ, جب آپ سوتے ہیں آدھی رات کو سیٹی بجتی ہے اٹھ جاؤ. کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنی ہے نا؟ جنگ نہیں کرنی, اٹھنے کی مشق کروائی جا رہی ہے آپ کو, جاگنے کی مشقیں کروائی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ دشمن آپ کو دوپہر کو تو حملہ نہیں کرے گا آپ پر, دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. جب دشمن کسی وقت حملہ کر سکتا ہے تو مومن ہر وقت تیار رہنا چاہیے, ہر وقت تیار رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. یہ حضور کی مسجد میں حاضری لگواؤ آ کر حاضری کی مشقیں ہیں عزیز من. اگر مسجد میں آ کر جتنی عمر گزاری ہے, 60 سال اگر عمر گزاری ہے تو 60 سال کی حاضریاں دیکھی جائیں گی. آج کیوں امام نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ پہلے 11 امام گزر چکے ہیں, امت حاضر نہیں تھی. امام حاضر تھے, امت حاضر نہیں تھی. اب 12واں ذخیرہ خدا کا اس وقت آئے گا جب یقین ہو جائے کہ یہ ملت حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے, اب اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حاضر ہو گئے ہیں؟ کیسے حاضری کا یقین ہوگا؟ جب انسان روز مسجد میں آ کر حاضری لگوائے گا اپنی, امام کے پیچھے آ کر امامت کی اقتدا کرے. یہ نہ ہو امام رکوع میں جائے یہ کہے کہ یہ نہیں, میرا جی نہیں کرتا رکوع میں جانے کا. امام سجدے میں جائے یہ کہے نہیں, میں تھوڑی دیر بعد سجدے میں جاؤں گا, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. نہ عزیز من, اس کو اقتدا نہیں کہتے. اقتدا یہ ہے کہ امام قدم اٹھائے تو بھی قدم اٹھا, امام بیٹھ جائے تو بھی بیٹھ جا, امام کھڑا ہو تو بھی کھڑا ہو جا, امام سجدے میں جائے تو بھی سجدے میں چلا جا, امام رکوع میں چلا جائے تو بھی رکوع میں چلا جا. یہ تیری ٹریننگ کا امام ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. ٹریننگ کا امام کس لیے ٹرین کرتا ہے؟ فوج میں افسروں کو ٹریننگ دینے والا صوبیدار ہوتا ہے, حوالدار ہوتا ہے, چھوٹے رینک کا افسر ہوتا ہے. چھوٹے رینک کے افسر کو پوری ملٹری دے دی جاتی ہے کہ صوبیدار صاحب یا حوالدار صاحب آپ ان کو ٹریننگ کرائیں. جب وہ ٹریننگ کرا لیتا ہے تو اس کے بعد ان کو چیف کمانڈر ان چیف کے پاس بھیج دیتا ہے، یعنی ٹرینر لکھ دیتا ہے کہ میں نے ان کو ٹرین کر کے اتنا بنا دیا ہے کہ اب کمانڈر ان چیف اگر کوئی ان کو آرڈر دے گا یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مسجدوں میں بٹھائے گئے ہیں یہ ٹریننگ کے امام ہیں، یہ ٹریننگ کرانے والے امام ہیں کہ جس کے دستخط یہ کر دیں گے کہ خدایا میں نے اس کو پورا ٹرین کر دیا ہے، اب تو اصلی امام کو بھیج دے، حقیقی امام کو بھیج دے، جس کو پردہ غیبت میں رکھا ہے اس امام کو بھیج دے، جب وہ آئے گا یہ قوم اب لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حاضری کی مشق ہے، حی علی الصلاح، لبیک کہو، حاضر ہو، اعلان کرو، اعلان اذان اعلان کا نام ہے، اذان کا معنی ہی اعلان ہے، اذن یعنی اعلان کر، اذان یعنی اعلان، مسجد کے منارے سے اعلان ہوتا ہے، ادھر سے مؤذن اللہ کا سفیر بن کر اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اذان دینے کا حکم اللہ نے کہا ہے، اگرچہ ایک عام مؤذن کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے لیکن چونکہ جملہ اللہ کا ہے بس فرق نہیں پڑتا کہ کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا جملہ ہے، اللہ کا بلاوا ہے، جب اللہ کا بلاوا ایک عام مؤذن دیتا ہے تو کہو لبیک اللہم لبیک، مؤذن کو لبیک نہیں کہنا، اللہ کو لبیک کہنا ہے چونکہ وہ اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اور جب اعلان ہو جاتا ہے آپ بھی اعلان کرو کہ میں بھی حاضر ہوں، حاضر ہو کر اعلان کرو، اگر حاضر نہیں ہوئے اور اعلان کر دیا تو جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہو جائے گا، فریب ہو جائے گا، یہ ایسے یہ ان لوگوں کی طرح جو دفتر نہیں جاتے فون کر کے اپنی حاضری لگوا دیتے، مجرم ہو جائیں گے، کیس بن جائے گا، اور کیس جب اللہ کی عدالت میں بنے گا تو معاف بھی نہیں ہوگا، حاضر ہو کر اعلان کرو، پہلے حاضر ہو، حاضر یعنی موجود ہونا، یہ حاضری و حضور ہے۔ ایک دفعہ پانچ دفعہ روزانہ بلایا گیا، پھر ہفتے میں ایک دفعہ بلایا جاتا ہے، جمعے کے اندر ہو حاضری کی ٹریننگ کرو، پھر حج میں بلایا جاتا ہے حاضری کی ٹریننگ کرو، لیکن یہ عام فوج کے لیے ہے، عام امت کے لیے ہے، ایک اسپیشل فورس بھی ہوتی ہے، ہر فوج کے اندر، مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ بات آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے آپ کو، مثالوں کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں، فوج کے اندر ایک اسپیشل فورس ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کمانڈو فورس، سنا ہوئے نا آپ نے، کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ بالکل ہی الگ ہوتی ہے، ان کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بہت ٹف لوگ ہوتے ہیں، بڑے سخت جان لوگ ہوتے ہیں، ان کو عام فوجیوں سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو عام فوجیوں سے، نہ کہ کھانا ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، نہ ان پر سختیاں زیادہ کی جاتی ہیں، ان کی مشقیں زیادہ رکھی جاتی ہیں، باقیوں کو چھونیوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں جنگلوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، باقیوں کو بیرکوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں باہر پہاڑوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، چونکہ یہ اسپیشل فورس ہوتی ہے، ہر ملک کی یعنی فوج کی روح رواں یہ فورس ہوتی ہے، پہلا حملہ یہ کرتے ہیں، چھاپا مار جنگ یہ کرتے ہیں، دشمن کو ناکام یہ کرتے ہیں، ہر سخت کاروائی یہ کرتے ہیں کمانڈوز، جہاں پر عام فوج تھک جاتی ہے یا ہار جاتی ہے پھر ان کو اتارا جاتا ہے، وہ ویسا ہر فوج میں قانون ہے، رسول اللہ کے پاس بھی یہی تھا، رسول اللہ نے جنگ خیبر میں عام فوج اتاری، 39 دن لڑتی رہی، دروازہ اکھاڑنا تو دور کی بات ہے، میخ بھی نہیں اکھاڑ سکے اس کی، ہو نہیں سکتا، چونکہ قلعہ خیبر یہودیوں کا قلعہ اکھاڑنا، یہود جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہود جو منصوبے والی قوم ہے، پلاننگ والی قوم ہے، جو پلان کر کے مضبوط ہو کے قلعہ بنا کے اسرائیل بنا کے بیٹھ گئی ہو، ہر عرب فوج اس کی میخ بھی نہیں اکھاڑ سکتی. یہاں پر کون آئے گا؟ خب آخر کار رسول اللہ نے کہا کہ کل میں کرار غیر فرار، کرار غیر فرار، یعنی وہ الہی اسپیشل فورس، اور اسپیشل فورس کا کمانڈر بھیجوں گا جو جب حملہ کرتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ اس کو بھیجوں گا. یہ اسپیشل فورس ہوتی ہے، توجہ کریں. اور شیعہ، شیعہ کس کا نام ہے؟ شیعہ امت اسلامیہ میں اللہ کی اسپیشل فورس کا نام ہے. شیعہ اسی کمانڈو فورس کا نام ہے، خدائی کمانڈو فورس کا نام ہے، اس لیے اس کا نام ہی الگ رکھا گیا ہے. یہ شیعہ ہے. مسلمانوں کے اندر یہ کیا ہے؟ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ امت اسلامیہ کی اسپیشل فورس ہے، کہ جہاں پر عام فوج کچھ نہ کر سکے وہاں اسپیشل فورس ڈالی جاتی ہے. آپ دیکھیں اسرائیل، اسرائیل آج کا قلعہ خیبر ہے، اسرائیل آج کا قلعہ خیبر ہے، جس کو آپ قلعہ کہتے ہیں نا، قلعہ خیبر، خیبر کا آج کا قلعہ یہود نے پھر بنایا، پہلے سے زیادہ مضبوط، کیونکہ پہلا قلعہ ان کا مولا نے اکھاڑ دیا، تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ وہ شاید قبضے ڈھیلے تھے اس کے، چوکاٹ اس کی خراب تھی، یا اس کی دیوار نازک تھی، لہذا انہوں نے بہت مضبوط قلعہ بنایا ہے ابھی اسرائیل، اور بنا کر بیٹھ کر کہا اس کو کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ سارے عرب ملک، مصر اور شام اور اردن اور لبنان اور سارے ملک، عربی ملک مل کر، سعودی عرب وغیرہ، ان سب نے مل کر فوجیں تیار کی، 6 دفعہ اسرائیل کے خلاف جنگ کر چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ اپنی زمینیں اسرائیل کے قبضے میں دلوا دی جا کر، نہ صرف اسرائیل سے اپنی سرزمین آزاد نہیں کروا سکے، بلکہ اپنی زمینیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی انہوں نے، اس لیے کہ یہ عام فوج تھی. لیکن خدا نے کہا کہ عام فوج نے اپنا امتحان دے دیا، اب حزب اللہ اسپیشل فورس آتی ہے. یہ اسپیشل فورس آئی ہے. آپ دیکھیں جب اسپیشل فورس میدان میں اتری ہے تو پہلی دفعہ آج ایک مرحب نہیں، بہت سارے مرحب کانپ رہے ہیں، بہت سارے مرحب کانپ رہے ہیں. کیوں؟ کہ مولا علی کی فوج اب میدان میں اتر آئی ہے، اب کرار غیر فرار کی فوج میدان میں اتر آئی ہے، یہ نہیں بھاگے گی، انہیں پتا ہے یہ نہیں بھاگے گی، اس لیے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سوریہ کے اندر سازشیں کر رہے ہیں تاکہ سوریہ سے حزب اللہ کی سپلائی لائن کٹ جائے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کمانڈو ہوتا ہی وہی ہے جو سپلائی لائن پر منحصر نہیں ہوتا، کمانڈو فورس ہی وہی ہوتی ہے. دیکھیں کمانڈو کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بندوق لے اور دشمن سے لڑ، کمانڈو کو یہ کہا جاتا ہے کہ تجھے ٹریننگ ایسی دی ہے کہ دشمن سے بندوق چھین اور دشمن سے لڑ، دشمن کی بندوق سے دشمن کے سینے میں گولی مار، دشمن کی تلوار سے دشمن کا سر قلم کر، یہ اسپیشل فورس کا کام ہوتا ہے. تم اگر سوریا میں سپلائی لائن کاٹ بھی دو گے فرق نہیں پڑے گا. آج آزاد دنیا سے حزب اللہ اسلحہ لے کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں، اور جب تم سپلائی لائن خدا نہ خواستہ اگر کاٹ بھی دو تو یہ تم سے اسلحہ چھین کے تمہارے خلاف استعمال کریں گے. یہ اسپیشل فورس ہے. لیکن یہ اسپیشل فورس بنی کیسے ہے؟ شیعہ کو کیوں میں نے کہا یہ اسپیشل فورس ہے؟ اللہ کی فرقہ نہیں ہے شیعہ، اس لیے کہ شیعہ کی ٹریننگ بہت سخت ہوئی ہے، معمولی ٹریننگ نہیں ہے. عام مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے کیا ہے کہ آپ 5 دفعہ روزانہ مسجد آؤ، جمعے کے دن سارے اکٹھے مل کر آؤ، اور ایک حج کرو آپ، یہ آپ کی ٹریننگ ہے. روزے رکھو، روزہ بھی ٹریننگ ہے، فوجی ٹریننگ ہے، روزہ بھی ٹریننگ ہے، نماز بھی 5 وقت کی ٹریننگ ہے، حاضر ہونے کی ٹریننگ ہے، لبیک کہنے کی ٹریننگ ہے. خوب یہ روٹین ہے، لیکن یہ روٹین شیعہ کے لیے بھی مقرر کی گئی کہ شیعہ 5 وقت نماز پڑھے. اس لیے ائمہ کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ پہچاننا ہے تو 5 وقت کی نماز سے پہچانو، اور اول وقت کی نماز سے پہچانو. جو سب سے پہلے اذان ہوتے ہی مسجد میں آئے گا، امام فرماتے ہیں جان لو وہ ہمارا شیعہ ہوگا، تو سب سے پہلے آئے گا، یہ امام کا فرمانا ہے. اور امام کیا فرماتے ہیں کہ شیعہ کو ان چیزوں سے پہچانو. لیکن شیعہ کی ٹریننگ، چونکہ اسپیشل فورس تیار کرنی ہے، کمانڈو فورس تیار کرنی ہے، حاضر ہونے کے لیے اسے اسپیشل تیاری کرائے گی. حاضر ہونے کے لیے نماز، روزہ، حج، یہ ٹریننگ ہے، بڑی خاص ٹریننگ ہے یہ. لیکن کہا گیا کہ اس سے اسپیشل فورس نہیں بنتی، اس سے صرف عمومی قوم تیار ہوتی ہے، عام فوج تیار ہوتی ہے، جنرل فوج تیار ہوتی ہے. کمانڈو فورس تیار کرنے کے لیے خدا نے ایک اور حکمت رکھی، اور آئمہ اطہار نے اور خاص کر اہتمام کر کے شیعہ کے لیے عزاداری بھی رکھی گئی ہے. آزادی رکھی گئی ہے، آزاد بھی ٹریننگ ہے عزیز من، آزاد ٹریننگ ہے تیری. کس بات کی ٹریننگ؟ تاکہ تو نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے تیرے اندر جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس کو نکھار کے تجھے اسپیشل فورس بنانے کے لیے تجھے میدان میں بھی اتارا گیا ہے. اب آہ عزائے حسین کر دو، عزائے حسین کر. کیوں کہ اسپیشل عام فوج کس کے لیے ہے؟ عام فوج چوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان لوگوں سے مقابلے کے لیے، شہری جرائم کنٹرول کرنے کے لیے عام پولیس اور عام فوج ہوتی ہے، لیکن یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپیشل فورس ہوتی ہے. چونکہ ہر دور میں یزیدی ہوتے ہیں، ہر دور میں یزیدی فوجیں ہوتی ہیں، یزیدی طاقتیں ہوتی ہیں، یزیدی طاقتوں کے مقابلے کے لیے ٹریننگ بھی اتنی ہی اعلیٰ چاہیے، ٹرینر بھی اتنا بڑا عظیم چاہیے. اس لیے شیعہ کو اس سارے سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تم نے عزاداری بھی کرنی ہے. عزاداری ٹریننگ ہے عزیز من، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے، رسومات میں سے نہیں ہے. رسم وہ ہوتی ہے جو آبا باپ دادا شروع کرتے ہیں، اولاد جاری رکھتی ہے، اس کو رسم کہتے ہیں. اس کو جیسے ابھی آپ کے یہاں سندھ میں ایک رسم ہے، اجرک، اجرک رسم ہے. اور یہ رسم کسی نبی نے تو شروع نہیں کی، قرآن سے تو آپ کے بزرگوں نے، سندھ کے علاقے کے بزرگوں نے یہ ایک اپنی رسم قائم کی جو ابھی تک اولاد نے جاری رکھی ہوئی ہے. میں کل ایک آدمی سے، مومن سے پوچھا کہ سندھ کے کلچر میں اجرک ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر مہمان کو اور اسپیشل، لیکن مجھے اجرک نظر نہیں آتی، کسی نے اوڑھی ہوئی نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ اصل میں مہنگی ہو گئی ہے بہت، کہنے لگے رسم میں مہنگی ہو گئی ہے ابھی، اس وجہ سے صرف ہدیہ ہی دیتے ہیں، خود نہیں اوڑھتے. اسی طرح سندھی ٹوپی جو ابھی نظر نہیں آتی آپ کو پہنے ہوئے، خوب یہ رسم ہے. یہ ٹوپی خوب ہمارے آبا نے، سندھ کے بزرگوں نے یہ علامت ایک بنائی اور ابھی تک اولاد میں جاری ہے. یہ رسمیں ہیں، رسمیں آبا شروع کرتے ہیں اور اولاد جاری رکھتی ہے. اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ آبا کا نقصان ہوتا ہے نہ ابنا کا نقصان ہوتا ہے. خوب ابھی آپ نے اجرک نہیں پہنی ہوئی، نہ آپ کا نقصان ہے نہ آبا کا نقصان ہے، باپ دادا کا بھی نقصان نہیں، صرف اجرک بنانے والے کا نقصان ہے، اس کی بک نہیں رہی، آپ خرید نہیں رہے مثلا. لیکن نہ باپ دادا کا نقصان ہوا نہ اولاد کا نقصان ہوا عزیز من. لیکن فریضے، ذمہ داریاں، فرائض اور ذمہ داریاں اگر ترک کر دی جائیں، دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دیندار کا بھی نقصان ہوتا ہے، دونوں کا نقصان ہوتا ہے. رسمیں ترک میں کر دینے سے صرف رسومات کے وسائل بیچنے والے کا نقصان ہوتا ہے. اب مثلا مجلسوں میں اگر خدا نخواستہ مجلس نہ ہو، اگر کسی بھی وجہ سے مجلس نہ ہو، خوب مجلس میں ایک نقصان ہوتا ہے شیرمال بیچنے والے کا، رسم ہے نا مجلس میں. معلوم نہیں یہاں آپ کے گھومبٹ میں کیا تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں تبرک کے طور پر شیرمال بیچا جاتا ہے. اگر شیرمال مثلا بیچنے والے کا یا سپیکر والے کا نقصان ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ میرا سپیکر نہیں لے رہے. لیکن عزیز من، اگر یہ سلسلہ عزاداری رک جائے، دین کا بھی نقصان ہے اور عزادار اور امت اسلامیہ کا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہے، سب کی تباہی اور ہلاکت ہے اس کے اندر. روکنے والے کا بھی نقصان ہے، رک جانے والے کا بھی نقصان ہے. یہ روکنے والے جو بعض عزاداری کو روکتے ہیں، یہ نادان، ان کو نہیں پتا کہ اسی عزاداری میں ان کا کتنا فائدہ ہے. یہ عزاداری ان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسپیشل فورس تیار کرنے کا ذریعہ و طریقہ ہے. اس فورس کے کمانڈر کا نام حسین ابن علی ہے. سلام، کہ جب ساری امت حج کرنے والے حج پہ گئے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور حسین ابن علی جاتے ہیں حاجیوں کو کہتے ہیں لبیک کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہے اے خدایا ہم حاضر ہیں، یہ معنی ہے نا لبیک کا. کہا کہ اب جب تم اعلان کر رہے ہو کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تو اے حاضر ہونے کا اعلان کرنے والو او میں یزید کے مقابلے میں نکلو میرے ساتھ، نکلو میرے ساتھ. لیکن نہیں ہوئے، آئی نہیں، لبیک منہ سے کہہ رہے تھے لیکن مولا کے ساتھ چلے نہیں چلے. معلوم ہوا کہ زبان سے حاضری کا اعلان کر رہے ہیں لیکن عملاً حاضر نہیں ہوئے. اور جب انسان ایک اعلان کرے ایسا جس پر عمل نہ کرے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے لبیک لیکن جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ تو صرف منہ سے کہہ رہا ہے لبیک، عمل سے حاضر نہیں ہے. کیوں حاضر نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو نے اسپیشل ٹریننگ نہیں لی ہوئی ہے. اس لیے سید الشہداء کربلا گئے اور کربلا میں اہتمام کیا، اسپیشل ٹریننگ کا انتظام کیا. کہا کہ یہ کربلا کا واقعہ، کربلا کی داستان، کربلا کی شہادتیں، کربلا کے طریقے، یہ سب جس کو سمجھ میں آ جائیں گے وہ در حقیقت خدا کی امت و خدا کی مخلوق میں و اللہ کے بندوں میں وہ منتخب فورس ہو جائے گی. عزیز من، اگر تو ٹریننگ نہ لے، اگر تو مشقیں نہ کرے، اگر تو ایکسرسائز نہ کرے، اگر تو مہارت حاصل نہ کرے تو تجھے کرکٹ کی ٹیم میں کھیل میں بھی شامل نہیں کیا جاتا. اگر تو ٹریننگ نہیں لے گا، روزانہ نماز میں آ کر، روزانہ کی مشقیں کر کے، عزاداری میں مشقیں کر کے، تو کیا سمجھتا ہے کہ امام جب آئیں گے تجھے اپنی ٹیم میں قبول کریں گے؟ وہ تو کھیل بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی سنجیدہ جنگ ہوگی. کربلا رسم نہیں ہے، کربلا جنگ ہے. جنگ رزم ہے، رسم نہیں ہے. رسم وہ ہے جو ہمارے باپ دادا شروع کریں اور ہم وراثت میں ان سے لے لیں. باپ دادا کی قائم کی ہوئی چیز کو رسم کہتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو رسول یا امام نامزد ہو اور منصوب ہو امت کی ہدایت کے لیے، وہ جو سلسلہ قائم کرتا ہے اس کو رسم نہیں کہتے، وہ جنگ ہے، وہ رزم ہے. کربلا نہ بزم ہے نہ رسم ہے، کربلا رزم ہے، رزم جنگ ہے. کربلا عزاداری اس رزم کا تسلسل ہے، اس رزم کا تسلسل ہے، نہ رسم ہے. ورنہ آئیں آ کر بیٹھ کر جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. بعض اوقات ہم رسم کو بھی رسم بنا دیتے ہیں، اذان تو رہ گئی رسم لیکن روح بلالی نہیں رہی اس کے اندر. اسی طرح عزیزان من، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے رسم کربلا کو بھی رسم بنا دیا ہو. اذان علی اکبر ہوتی ہو لیکن رسم علی اکبر بھول جاتے ہو ہم. ابھی ہوتا ہے، میں بعض جگہ دیکھتا ہوں یہ جوان سارے شب عاشور جاگتے رہتے ہیں، جاگ کے اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، اور صبح جو یہ اذان شروع ہوتی ہے، نام رکھا ہوا ہے یہ اذان علی اکبر ہے. خوب آپ توجہ فرمائیں، اگر یہ اذان علی اکبر ہے تو اذان علی اکبر جیسی ہو، اور اذان کے بعد جو عمل ہے وہ بھی علی اکبر والا ہو. حضرت علی اکبر نے اذان کہہ کے کربلا میں صبح عاشور بعد میں کیا کیا؟ کیا کیا علی اکبر نے؟ جب تک تو پورا وہ عمل علی اکبر کا نہیں دہرائے گا، علی اکبر کی آواز آئے گی یہ اذان بھی میری رسم نہیں کسی اور کی ہے. میری اذان وہ ہے جس کے بعد تیرا عمل بھی وہ ہو جائے جو میں نے کیا تھا وہاں پر. اور پھر اس کے بعد علی اکبر نے کیا کیا؟ علی اکبر نے رزم کی، رزم. جو ہی اذان ختم ہوئی، نماز قائم ہوئی، بابا کے پیچھے نماز پڑھی علی اکبر نے، اور نماز پڑھ کر سب سے پہلے شمشیر لے کر آئے، بابا میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دو. رسم ازاں، اے جوان تو نے رسم اکبری تو پکڑ لی ہے، رسم اکبری بھول گیا ہے، رسم علی اکبر کی بھول گیا ہے تو، علی اکبر کی جنگ بھول گیا ہے تو. علی اکبر کی جنگ کیا ہے؟ جب سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر پوچھتے ہیں بابا انا للہ کیوں پڑھا ہے؟ جواب ملا میں نے غیب کی آواز سنی ہے، اس آواز میں یہ کہا جا رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت کاروان کی طرف آ رہی ہے. علی اکبر نے کیا کہا؟ عرض کیا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، حق پر ہیں. تو پھر فرمایا اے بابا پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ رزم علی اکبر ہے، اے جوان تجھے عذاب میں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہ رسم آبا کے لیے بلکہ رزم علی اکبر کے لیے بلایا گیا ہے، علی اکبر کی رزم کے لیے کہ جب جوان آتا ہے حلقہ عذاب میں آتا ہے، آ کر اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ اے جناب علی اکبر جس طرح آپ نے میرے لیے جو منشور مقرر کیا ہے کہ یا میں موت پہ جا پڑوں گا یا موت مجھ پہ آ پڑے گی، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. آج عہد کرو، جوان عہد کرے علی اکبر کے ساتھ کہ ہم نے رزم علی اکبر لڑنی ہے، نہ فقط رسم اذان جس کے اندر روح اکبری موجود نہ ہو، روح اکبری والی اذان دینی ہے. عزیز من، ہم وہ عزاداری جو رسم بنا دی، وہ بزم بنا دی. بچپن سے ایک چیز میں سنتا تھا، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہو گیا، اور بار بار یہی ذہن میں آتا تھا کہ میرے بچگانہ ذہن میں فطور آ گیا ہے، ایسا سوال کیوں اٹھتا ہے. یہ اس وقت اپنے آپ کو تسلی دے دیتے تھے کہ ہمارا ذہن بچگانہ ہے اور یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں بار بار آتی ہے. جرت نہیں ہوتی تھی کسی سے بات بھی کریں، پوچھیں بھی. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا عین عصر کے وقت عموماً عزاداری ختم ہوتی ہے، عصر کے وقت سارے جلوس بعض رات تک جاری رہتے ہیں، بعض عصر کو ختم ہو جائے، جو پولیس آگے جانے نہیں دیتی، ٹائم ختم ہو گیا، ختم کرو، وائنڈ اپ کرو. یہاں جب جلوس آخری نوحہ، شیعہ کا آخری نوحہ عصر عاشور، الوداع پڑھتے تھے، الوداع الوداع یا حسین الوداع. اس وقت ذہن میں یہ بات آتی تھی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ عصر عاشور تو حسین حل میں ناصر کی ندا دے رہے ہیں، نصرت و انصار مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس وقت تو حسین کھڑے ہو کر حل من مغیث کی صدا دے رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمارا استغاثہ سنے؟ حل من مغیث یغیث ہونا. اے اللہ اس وقت تو حسین تنہا کھڑے ہو کر حل من ذاب بن یدب ان حرم رسول اللہ کا استغاثہ دے رہے ہیں، اور عین اسی وقت جو ندا حسین سنتے ہیں وہ الوداع کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی جواب دے رہے ہیں؟ ادھر حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، ادھر سے جو سنتا ہے کہتا ہے الوداع یا حسین الوداع. یہ کیوں ایسے ہو گیا؟ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی، لیکن تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی. بہت عرصہ لگا، کئی سال لگے بعد میں کھلی. وہ بات یہ کھلی کہ اصل میں حسین رزم کر رہے تھے، ہم نے رسم شروع کر دی ہے. حسین کا استغاثہ رزمیہ تھا، ہمارا نوحہ رسمی ہو گیا ہے. اگر یہ عزاداری رزمی عزاداری ہوتی تو رزم میں جب رزمندہ و امام رزم پکارتا ہے کہ دیکھو میں نے زرہ پہن لی، دیکھو میں نے لباس جنگ پہن لیا، میں نے شمشیر لے لی، اب میں میدان میں جا رہا ہوں، میں انصار اپنے ذبح کروا چکا، اولاد اپنی ذبح کروا چکا، اور اب میں کہہ رہا ہوں کون ہے جو میری مدد کو آئے، تو جو اہل رزم ہوں گے وہ اور جواب دیں گے، جو اہل رسم ہوں گے وہ اور جواب دیں گے. یہ رسموں والوں کا نوحہ ہے الوداع یا حسین الوداع، رزم والوں کا دعا کیا ہوگا؟ لبیک یا حسین لبیک، اے حسین آ گئے ہم تیار ہو کر. عزیزان ایمان، الحمدللہ یہاں مجھے آ کے محسوس ہوا کہ الحمدللہ یہاں واقعا حاضری و حضور کی مشق ہو رہی ہے. محسوس ہوا یہ آواز اتنی ندا کے ساتھ اگر کہیں اور لبیک کہتے تو مجھے بہت شاید جوش آتا اور جذبہ آتا، لیکن اس مرکز میں نہ، اس مرکز میں آپ نے جو لبیک کہنی ہے اس طرح سے تو تھکا ہوا انسان، پیاسا آدمی، چونکہ سید الشہداء نے جب لبیک کے لیے مانگا، نصرت کا استغاثہ کیا، پیاس بھی شدید تھی، تھکاوٹ بھی شدید تھی، غم بھی بہت تھا. اس پیاسے گلے سے حلمن کی آواز نکلی جو 1400 سال سے ختم نہیں ہوئی. پیاسے گلے سے تھکے ہوئے حسین نے آواز دی، دن بھر لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے تھے، بلکہ ایک ایسی لاش اٹھائی جس پر حسین نے فرمایا، لاش اٹھانے گئے اور فرمایا کہ اب تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. اس حالت میں حسین نے استغاثے کی ندا اتنی بلند دی کہ قیامت تک جا رہی ہے. آج آپ نے سنی ہے، اگر آپ نے لبیک کہنا ہے تو کم از کم اس طرح سے لبیک کہو جس طرح سے حلمن کہا گیا تھا، حلمن کے ساتھ. سن کے دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر، اور یہ نہ کہو کہ ایک طالب علم یا ایک خطیب کو سنا رہے ہیں، نہ، بے شک آنکھیں بند کر کے حسین کو نظروں میں لے آؤ اور پیاس کے پیاسے استغاثہ کرنے والے کا جواب دو. اس طرح سے جواب دو کہ آج کی پوری یزیدیت سن لے کہ حسین کو لبیک کہنے والے، الوداع کہنے والے چلے گئے، رسمیں منانے والے چلے گئے، رزم والے آ گئے، حسین کے استغاثے کا جواب دینے والے آ گئے، لبیک کہنے والے آ گئے، دونوں تمام مٹھیاں بنا کر، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر، اور سب کے سب اتنی بلند پکار سے کہو کہ آج پاکستان کے ہر گوشے میں بیٹھا ہوا یزید سن لے، سب مل کر لبیک یا حسین. جب تک یہ لبیک کہنے والے زبان سے و عمل سے موجود ہیں عزیزان، اب کوئی یزید دوبارہ حسینیت کو للکار نہیں سکتا. اس چیز کی کمی تھی، اس لبیک کی کمی تھی. ہم 7 سال تک پاکستان میں حسین کو الوداع پڑھتے رہے اور الوداع پڑھ کر عاشور کے دن میدان چھوڑ جاتے تھے، لیکن اب جب ان جوانوں نے لبیک سیکھ لیا ہے، حاضر ہونے کی مشقیں کر لی ہیں اور لبیک کہہ کر حاضر ہونے کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اب اس کے بعد سب کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ آپ پہلے غائب ملت کو آ کر نقصان پہنچا رہے تھے، اب آپ کا پالا ایک حاضر ملت سے پڑا ہے جس نے حاضر ہونے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. اب کوئی یزید و کوئی یزید کا مہرہ غلط فہمی اپنے ذہن سے دور کر دے. عزیزان، اسی میں بقا ہے ہماری، اور سب سے بڑھ کر یہ ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ ہے. اگرچہ پاکستان میں جب پہلے توہین ہوئی تھی رسول اللہ کی، وہ فلم بنائی گئی تھی، اس وقت پاکستانی میڈیا و حکومت نے مل کر ملالہ کا ڈرامہ رچایا اور ساری قوم کو ملالہ کے ڈرامے میں الجھا دیا، اور ابھی پھر یہی ڈرامہ رچایا. جب ربیع الرسول آیا، رسول اللہ کا مہینہ آیا، امت کی بیداری کا مہینہ آیا، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا مہینہ آیا، تو ایک ڈرامہ باز کو اٹھا کے پھر میدان میں اتارا گیا کہ وہ آ کر لوگوں کو رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے والے دشمن کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، بلکہ جمہوریت کے گوسالے کے پیچھے لگا دیا جائے. لیکن یہ تو عام امت ہے، عام امت جو صرف رسمی و زبانی طور پر عشق رسول کا اظہار کر کے نعت پڑھ کے گھر چلی جاتی ہے، یہ تو عام فوج ہے، کہ جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان چھوڑ دے، وہ میدان میں حاضر ہو کر بھی پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے، لیکن وہ فورس جس نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی ہے، جسے کیوں رکھا گیا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بھی یزید رسول اللہ کی بے حرمتی کرے یا رسول اللہ کے دین کی بے حرمتی کرے اور عام فورس اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو اسپیشل فورس اس کے مقابلے میں آئے گی۔ عزیزان، اب اسپیشل فورس کے میدان میں اترنے کا وقت آ گیا۔ اسپیشل فورس دین کی تشیع ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے، دین کی اسپیشل فورس کا نام ہے، اس مخصوص طاقت کا نام ہے کہ جس سے جب در نہیں کسی سے اکھڑتا تو یہ آ کر اکھاڑتے ہیں، جب کوئی دشمن کسی سے نہیں جھکتا تو یہ میدان میں اترتی ہے فوج۔ ہو، تم نے اپنا ڈرامہ رچا لیا، اب تشیع آئے گی اور اس گستاخ رسول کو سزا دے گی۔ یہ امریکہ، یہ شیطان، یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے امام کے ہاتھوں، امام خمینی کے ہاتھوں اس کی ناک خاک میں رگڑی جا چکی ہے، اور اب جس طرح وہاں پر ایران میں اس کی ناک خاک میں رگڑی گئی تھی، اب باری ہے پاکستان میں، جس ملت کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اس ملت کی آزادی کا وقت ہے۔ اس ملت پاکستان کو آزاد کون کرائے گا؟ ان ڈرامہ بازوں سے، ان سیاست بازوں سے، امریکی اور یزیدی مہروں سے، ان شیطانی چیلوں سے، یہ اللہ کی اسپیشل فورس آزاد کرائے گی، جس کا نام شیعہ و آزادار ہے، عاشورائی ملت اور کربلائی ملت آزاد کرائے گی، چونکہ اس کام کی ٹریننگ انہوں نے لے رکھی ہے، ٹریننگ انہوں نے لے رکھی ہے، لہذا یہ لبیک سیکھ گئے ہیں، اب گھروں سے نکل آئے ہیں، اب میدانوں میں آنا انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور اب شہداء کے خون پہ لبیک کہنا انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ عزیزان، یہ بہت اہم ماجرا ہے جو پاکستان میں جاری ہے اس وقت، غفلت مت برتو، لبیک کا ہی وقت ہے، لیکن نہ صرف زبانی لبیک کا، عملی لبیک کا وقت ہے، میدان میں حاضر رہو تاکہ کوئی یزید تمہاری غیبت سے فائدہ نہ اٹھائے، میدان کو ترک نہیں کرنا، اور جن میدانوں میں تم نے ٹریننگ حضور کی لینی ہے ان میدانوں میں بھرپور طریقے سے حاضر رہو، اسی طریقے سے جس طرح عزاداری میں حاضر رہتے ہو، اور عزاداری کو بھی رسم نہ بننے دو، پیشہ وروں کے ہاتھ مت جانے دو، پیشہ وروں کے ہاتھ جانے کے بجائے ان جوانوں کے ہاتھ میں ہو جو رزم علی اکبر کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ جوان آئے میدان کے اندر اور رزم اکبری آ کر دنیا کو سکھائیں، رزم اکبری سے کے ذریعے سے اس میدان کو سر کریں، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ وقت لائے پاکستان کے اندر کہ جب جوان پاکستانی لبیک کہتا ہوا اس طرح میدان میں حاضر ہو کہ جس طرح ابھی گزشتہ دنوں میں مظاہرہ ہوا ہے، اور اس طرح سے لبیک کہتے ہوئے وہ صرف ایک یزید سرنگون ہوا تھا، باقی ماندہ یزیدوں کو بھی سرنگون کر کے اور پاکستان میں وہی نظام آ جائے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے لبیک اور حاضر ہونے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو غیر حاضر ہوتے ہیں انہیں سزا ملتی ہے، سکول یاد ہے نا آپ کو، سکول میں جو غیر حاضر ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے اور جو حاضر ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔ حاضر ہونے والوں کا انعام اللہ کے پاس کیا ہے، غیر حاضر ہونے والوں کی سزا کیا ہے؟ غیر حاضر ہونے والوں کو جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں، جلاد صفت حکمرانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، دہشت گردوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن حاضر رہنے والوں کو خدا انعام دیتا ہے۔ کون سا انعام؟ جو ملت ایران کو امام خمینی کی راہبری میں عطا کیا گیا، حاضر رہنے والوں کو خدا ولایت کے نظام کا انعام عطا کرتا ہے، غیر حاضر رہنے والوں کو جلادوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج سے ہم اپنی روش بدلتے ہیں، اے اللہ 60 سال غیر حاضر رہے سزا ملتی رہی، یہ جلاد ہم پہ حکومتیں کرتے رہے، اے اللہ آج سے لبیک کہنا شروع کر دیا، تیری بارگاہ میں بھی لبیک، تیرے رسول کو بھی لبیک، تیرے حسین کو بھی لبیک، اور تیرے امام و ولی کو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے رہبروں کو لبیک کہہ رہے ہیں، اس لبیک کے ذریعے میدان میں ہے. تو جس طرح تو نے اس ملت کو نظام ولایت فقی عطا کیا ہے, جو سایہ نظام ولایت علی ہے, سایہ ولایت نظام علی, وہ سایہ ولایت نظام علی پاکستان کو بھی عطا کر. یہ انعام ہے جو حضور کا آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ, اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ نظام آپ کو بھی خدا و تعالیٰ انشاءاللہ عطا کر دے. غائب رہنے والوں کو نہیں ملتا. ملت ایران صدیوں سے غائب رہی, غائب رہے, رجب تک غائب رہے, شاہ حکومت کرتا رہا, جس دن حاضر ہوئے نظام ولایت آ گیا ان کے اندر. ہم بھی جب تک غائب ہیں جلادوں کے سائے میں ہیں, جب حاضر ہو جائیں گے خدا و تعالیٰ نظام ولایت ہمیں عطا کر دے گا انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں جب خداوند ان لبیک کہنے والوں کو اور لبیک گویاؤں کو خداوند تعالی یہ انعام عطا کرے انشاءاللہ. لیکن حضور کے لیے کچھ سختیاں ہیں, حاضر رہنا آسان نہیں ہے. کربلا کے بعد یہ حضور میدان میں, حضور یہ کربلا کی سیرت بھی ہے وہ سیرت زینبی بھی ہے, یہ سیرت زینبی بھی ہے عزیز ایمان. کربلا میں جب کوئی حاضر ہوتا ہے پھر غائب نہیں ہوتا, حتیٰ اس کی لاش کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں غائب نہیں ہوتا, وہ حاضر رہتا ہے. آج یہ مزار جو کربلا میں بنے ہوئے ہیں, یہ مزار کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے خون, ہماری ہڈیاں بھی جب میدان میں آتی ہیں تو غائب نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ میدان میں حاضر رہتی ہیں. عزیزان جتنی سختیاں آ جائیں پھر حاضر ہونے کو ترک نہیں کیا جاتا, اور جب سب پائمال ہو جائیں, سب لٹ جائے, پھر بھی حاضر و لبیک کہتے ہیں جب کچھ بھی نہ بچے. یہ وہ ملت ہے, یہ وہ فورس ہے, جب اس کے سارے مرد شہید کر دیے جائیں, لاشیں پائمال کی کر دی جائیں, تو بیبیاں آ جاتی ہیں نیزے تھام کر. جب شام غریبہ ہو گئی, جب خیمے جل گئے, جب لاشیں پائمال ہو گئی, جب راکھ کے اوپر یتیم بچے رو رہے تھے, کوئی بھی مرد نہیں رہا, اس وقت بنت زہرا نیزہ تھام کر آ جاتی ہے اور بچوں کو, بیویوں کو اکٹھا کر کے کیا فرماتی ہے, اے بیویوں خبردار, گھبرانا نہیں ہے. آج کوئی مرد موجود نہیں ہے, آج عباس موجود نہیں ہے, آج حسین موجود نہیں ہے, آج علی اکبر موجود نہیں ہے. پہلی رات ہے جب خیام حسینی میں ایک بیمار کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں ہے, لیکن بی بی ایک نیزہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بیبیوں کو کہتی ہے گھبرانا نہیں, آج کوئی بھی نہیں لیکن زینب موجود ہے, جب زینب موجود ہے تو گھبرانا نہیں. عزیزان اب میدان میں زینب نے لبیک کہنا شروع کر دیا, اے اللہ حسین کی لبیک کو تو نے قبول کر لیا, اب زینب کی لبیک کا وقت آ گیا ہے. لہذا بیبیوں کو بٹھا کر اور جلے ہوئے خیموں کے پیچھے جا کر ایک جگہ دو زانو ہو کر بیٹھ کر خدا سے دعا مانگتی ہے, اے پروردگارا آج زینب کو اتنی طاقت عطا فرما, اتنی جرات عطا فرما, اتنی دلیری عطا فرما, اتنی شجاعت عطا فرما کہ کسی کو عباس کی کمی محسوس نہ ہو جائے, کسی کو حسین کی کمی محسوس نہ ہو جائے. عزیزوں یہ کرتی رہی بی بی اور پھر ساری منزلوں میں حاضر رہی میدان میں. جب اونٹ پہ سوار کیا گیا بغیر پالان کے, رات رسیوں میں باندھ کے جب اونٹ پہ سوار کیا گیا, یتیمہ حسین کا ہاتھ بی بی کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا گیا, اور آغوش میں گود میں یتیمہ حسین کو لے کر جب کربلا سے یہ کاروان چلتا ہے تو اب اونٹ اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے, مرمل چلنا شروع کرتا ہے. آگے نوک سنا پہ بابا کا سر ہے, حسین کا سر ہے, یتیمہ حسین اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹ پہ پالان نہیں ہے, پالان کے بغیر اونٹ پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے, سنبھلنا آسان نہیں ہے. جب ہاتھ بھی بندے ہوئے ہو اور پالان بھی موجود نہ ہو اور ایک یتیمہ گود میں بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یتیمہ بار بار اپنے بابا کا سر دیکھ کر بار بار بیتاب ہو کے لپکتی ہو, بابا بابا کہہ کر اور گرنا چاہ رہی ہو, اس وقت بی بی بندے ہاتھوں سے یتیمہ حسین کو پکڑ کر رو کر بھیا کے سر کو خطاب کرتی ہے اور کیا کہتی ہے, او میرا مظلوم حسین, میرا پیاسا حسین, میرا تشنا حسین, مجھے یہ بتا میں کیا کیا بچاؤں, میں تیرا دین بچاؤں, میں تیرا مقصد بچاؤں, میں تیرے یتیم بچاؤں, اے میرے حسین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب کر، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب کر، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف کر، پروردگار تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگار تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، پروردگار حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی میں کوئٹہ میں دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، خداوند بحق محمد و آل محمد گستاخان رسول بے حرمتی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے مہروں ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما، گستاخان رسول کو سزا دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، تمام شہداء اسلام کے لیے و بالخصوص شہداء ثانیہ کوئٹہ، وہ شہداء جو کل دفن ہوئے ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں، ان کے لیے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔